ادبی مجلے سدارنگ کے ساتھ اسد نذیر حاضر ہے اور سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ ہمارے شمارے کی صوتی جھلکیاں روبرو عربی نجات اردو کے شاعر ڈاکٹر زبیر فاروق سے گفتگو۔
ہمارے اردو میں 30 مجموعہ کلام ہے اور میں ہر جگہ سے ہماری شاعری چپی ہے۔ ہماری شاعری جو ہے مطلب لاہور سے سب سے زیادہ، پھر دلی اور لکھنؤ اور بنارس اور ممبئی۔
تفہیم غالب کے عنوان سے ڈاکٹر سرفراز خان نیازی دیوان غالب کی غزل نمبر 164 کی تشریح کریں گے۔
اس غزل کی ایک خوبی یہ ہے کہ جو ردیف اس میں غالب نے استعمال کیا ہے آئے، اور اس ردیف سے انہوں نے جو آمد اور آئے کے درمیان تکرار پیش کی ہے وہ قابل ذکر ہے۔ اس غزل میں کچھ غیر معمولی خیالات پیش کیے ہیں غالب نے، جس سے کچھ پیچیدگی بڑھ گئی ہے اس کا مطلب سمجھنے کے لیے۔ تو آئیے دیکھیں غالب کس طرح سے ہم کو ہر مرتبہ کی طرح اپنے فن کا استاد قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کہتے ہو تم سب کے بت غالیہ منہ آئے، یک مرتبہ گھبرا کے کہو کوئی کہ وہ آئے۔
کلام شاعر با زبان شاعر جناب الطاف ترمذی اپنا کلام پیش کریں گے۔
کیا ہے جو اختیار میں اب کچھ نہیں رہا، ویسے بھی جیت ہار میں اب کچھ نہیں رہا، آتی ہیں تتلیاں بھی چمن میں دنوں کے بعد، پھولوں کے اختیار میں اب کچھ نہیں رہا۔
یہ تھی ہمارے شمارے کی صوتی جھلکیاں۔
وائس آف امریکہ، ایک مکمل سوشل میڈیا ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کے سبھی ذرائع، یعنی ریڈیو، ویڈیو، ٹی وی، ویب اور فیس بک۔ تازہ ترین خبروں، معلومات اور اطلاعات کی مسلسل ترسیل کے لیے وائس آف امریکہ ہفتے کے ساتوں دن اور 24 گھنٹے آپ کی نظروں میں اور آپ کی پہنچ میں۔
روبرو میں آج آپ ڈاکٹر زبیر فاروق صاحب کی گفتگو سنیں گے۔ ڈاکٹر فاروق صاحب کی مادری زبان عربی ہے اور وطن دبئی، مگر بے حد روانی سے اردو بولتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ روانی سے اردو میں شاعری کرتے ہیں۔ بقول ان کے اب تک یہ 10,000 غزلیں کہہ چکے ہیں اور 30 سے زیادہ مجموعہ کلام شائع ہو چکے ہیں۔ بات صرف اردو تک موقوف نہیں ہے، بلکہ انگریزی اور عربی میں بھی شاعری کرتے ہیں۔ یعنی ڈاکٹر زبیر فاروق کا اوڑھنا بچھونا شاعری ہے۔ اس انٹرویو میں ہم نے ڈاکٹر فاروق صاحب سے ان کی شاعری اور ادبی مصروفیات کے بارے میں سوالات کیے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنا ادبی تعارف کراتے ہوئے کہا،
ادبی تو شخصیت تو خیر میں تو خیر پہلے سے عربی اور انگریزی میں شاعری 11 سال کی عمر سے کرتے آ رہا ہوں، تو ہمیشہ لٹری پرسن رہا ہوں میں، تو وہاں پہ بھی اپنا ڈولائٹ اور نبود سحر ہمارے ذمے سے ہم نے نکالے تھے میگزین جو ہیں، تو اس میں جو اردو ہے نبود سحر، اس ٹائم پہ خالی ہمارا فوٹوگراف اس میں چھپی تھی۔ تو اردو اور ہندی شاعری جو ہے میں نے 1984 سے میں نے ابتدا کی تھی۔
تو چونکہ آپ کا ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ کا پس منظر جو تھا اس میں اردو، انگریزی اور عربی کی شاعری تھی، تو پھر یہ اردو میں شاعری کی تحریک کیسے پیدا ہوئی آپ کو؟
عربی میں آپ کو پتا ہے کہ جو اردو جو ہے وہ عربی اور فارسی سے ہے اور سنسکرت سے ہے، تو جب میں شاعری پہلے سے کر رہا تھا ادھر جب گئے تو اردو مجھے بہت میٹھی زبان لگی تھی اور اس کی طرف کھینچا گیا میں، تو میں نے اسٹارٹ کی تھی وہ کرنے کے لیے، مطلب شاعری کرنے کے لیے۔ اور وہ 1984 میں جب میں ہندوستان چلا گیا تھا تو وہاں پہ میسور کے ایک اسٹاپ اوور میں ٹیپو سلطان کے میوزیم پہ جب میں گیا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ دو مسلمان حکمران ٹیپو سلطان اور حیدر علی جو ہے وہ اپنے اپنے بلبوتے پہ مشہور ہیں، نہ باپ بیٹے کی وجہ سے نہ بیٹا باپ کی وجہ سے، اور بے ساختہ جو ہے اب فرسٹ شعر جو ہے ابتدا اردو شاعری میں نے کی دو شعر سے، اگر آپ چاہیں تو وہ دو شعر بھی میں آپ کو سنا سکتا ہوں۔
جی ارشاد۔
عزت نہ پا سکو گے بزرگوں کے نام سے، عزت نہ پا سکو گے بزرگوں کے نام سے، جانیں گے لوگ تم کو تمہارے ہی کام سے۔ اور یہ ادھر کہی تھی، اور پھر بنگلور جو کہ یہ گارڈن سٹی آف انڈیا ہے، تو وہاں پہ جو ہے یہ شعر میں نے کہی تھی کہ فاروق کتنے گل ہیں چمن میں کھلے ہوئے، فاروق کتنے گل ہے چمن میں کھلے ہوئے، پہچان سب کی ہے مگر اپنے ہی نام سے.
تو
اس سے ساتھ میں نے یہ اردو شاعری میں ابتدا کی تھی.
تو اب تک آپ کے کتنے مجموعہ کلام شائع ہو چکے ہیں؟
ہمارے اردو میں 30 مجموعہ کلام ہیں، اور 31واں جو ہے وہ بھی پرنٹ میں،
تو
لاہور میں، اور ہر جگہ سے ہماری شاعری چھپی ہے. ہماری شاعری جو ہے مطلب لاہور سے سب سے زیادہ، پھر دلی اور لکھنؤ اور بنارس اور ممبئی، ہر جگہ سے ہماری کتابیں چھپی ہیں.
تو جو آپ کے یہ 30 مجموعہ کلام ہیں، یہ کب سے چھپنا شروع ہوئے؟
فرام 1984.
اچھا،
85 میں ہمارا فرسٹ مجموعہ کلام جو ہے پس کوسار اردو میں چھپی تھی.
تو اس میں نظمیں، غزلیں، مثنویاں، یعنی کیا؟
صرف غزلیں.
تو اس کے بعد جو آپ کے بقیہ مجموعہ کلام تھے، اس میں بھی کچھ غزلوں کے علاوہ بھی کچھ چیزیں شامل تھیں؟
نہیں، میں صرف غزلوں کا شاعر ہوں اردو میں، مطلب ردیف قافیہ کے ساتھ، اور 1600 سے اوپر غزلیں میں نے انگریزی میں بھی کہی ہیں، اور نہ خالی کہی ہیں بلکہ میں راگوں سے بھی واقف ہوں، اس لیے انگریزی غزلوں کو بھی میں نے مطلب راگوں پہ ترتیب دیا ہوا ہے.
ڈاکٹر صاحب، آپ 3 زبانوں میں شاعری کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ تینوں زبانوں کا مزاج جدا جدا ہے. انگریزی کا الگ ہے، عربی کا الگ ہے، اردو کا ظاہر ہے کہ مختلف ہے. تو آپ کو اظہار جب ان تینوں زبانوں میں آپ کرتے ہیں، تو کیسے منتخب کرتے ہیں کہ یہ موضوع جو ہے اس پر مجھے اردو میں کہنا چاہیے یا انگریزی میں کہنا چاہیے؟
ایکچولی اگر آپ یہ دیکھیں گے تو ہماری ایک کتاب ہے سرد موسم کی دھوپ، اس میں 1001 غزل ہیں. 1001 غزلیں ہیں، ردیف وار ہے. تقریباً شاید ہی کوئی ردیف ہو جس پہ میں نے نہیں کہی ہے، اس لیے کہ 10,000 سے اوپر میں نے اردو غزلیں کہی ہیں. اور جو لینگویجز آپ بات کریں، ظاہر ہے جس لینگویج میں لکھتے ہیں اسی میں سوچتے ہیں اس ٹائم پہ.
ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے کہ جب اردو غزل گوئی کا ظاہر ہے کہ اپنا ایک مزاج ہے، اس کا اپنا ایک رچاؤ ہے، اس کی اپنی ایک تہذیب ہے جو ولی دکنی سے شروع ہوتی ہے، میر و غالب سے ہوتی ہوئی، تو آپ کیا کلاسیکل اسکول سے متاثر ہیں یا جدید غزل؟
میں دونوں ہی میں سب کو پڑھ چکا ہوں، غالب بھی اور میر بھی اور فراز بھی، فیض احمد فیض بھی، اقبال بھی، مطلب میں کمپلیٹ پڑھتے ہوئے آ رہا ہوں. اور ہمارے شاعری کے بارے میں بھی کہا ہے کہ مطلب کہ وہ کلاسیکی شاعری جو ہے بالکل جدید انداز سے مطلب پیش کرتے ہیں.
اچھا، یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ اردو میں جو شاعری کر رہے ہیں اور دبئی میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، تو جو اردو کی جدید شاعری ہے اس سے کس قدر آپ کا رابطہ رہتا ہے، کیسے رہتا ہے؟
ہمارے پاس میگزینس آتے ہیں، تحریک ادب جو ہے وہ بنارس سے چھپتی ہے، وہ ہے میرے پاس جو ہے بیاض لاہور ہے، ہمارے پاس میگزین آتے رہتے ہیں کشمیر سے، ہر طرف سے، لندن سے بھی، ہر طرف سے ہمارے کو جو میگزین آیا کر آتے ہیں، تو ظاہر میں پڑھتا ہوں ان کو، تو پھر جو ہے وہ لیٹسٹ ہی ہوتے ہیں نا، ہر ایشو جو ہے ہر مہینہ.
تو دبئی میں رہتے ہوئے پھر آپ کی جو یہ جو ادبی سرگرمیاں ہیں، ان کے سلسلے میں کوئی آپ کی تقریبات وغیرہ کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟
جی بالکل، میں تو پچھلے 25 سال سے تقریباً ہر جمعرات کو جو ہے یا تو مشاعرہ یا غزل پروگرام جو ہے کرتا رہا ہوں میں، اور آگے بھی کروں گا.
اچھا، آپ کی اپنی شاعری کے جو موضوعات ہیں، کیا وہ زیادہ تر عشقیہ ہوتے ہیں یا کچھ سماجی موضوعات پر بھی آپ اشارے تخلیق
میں کرتا؟ میں ہر طرح کی شاعری کرتا ہوں، 70-75% تو غم جانا ہی ہے، 25-30% جو ہے وہ غم دورہ، اور میں آپ کو جس سے آپ کو بتایا کہ میں ہر چیز کرتا ہوں، مطلب مزاحیہ شاعری بھی کرتا ہوں، میں ہر طرح کی شاعری کرتا ہوں، لیکن مزاحیہ شاعری قدر کم ہے. جب ویسے ہمارے سنجیدہ غزلوں میں بھی تقریباً جو ہے ایک شعر کم از کم مزاحیہ ہے، ہوتا ہی ہے ہمارے غزل میں، تو اس سے بھی لکھتا ہوں، کہانی لکھتا ہوں میں، کہانیاں فلموں کے لیے میں نے کم از کم 3 کہانی میں نے ابھی تیار کی ہے، تو آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، بہت لوگوں سے میں مل چکا ہوں، ان کو سنایا ہے، آگے جو ہے دیکھو کیا ہوتا ہے. ابھی ہمارے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ میں خود جو ہوں ڈرمیٹولوجسٹ ہوں، تو ڈرمیٹولوجسٹ ہوں، اسکن اسپیشلسٹ، وینرولوجسٹ، الرجی اور میل انفرٹیلیٹی اسپیشلسٹ.
روبرو ابھی آپ ایک عربی نژاد اردو کے شاعر ڈاکٹر زبیر فاروق صاحب کی گفتگو سن رہے تھے.
سنیے، دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ ایک ہی صفحے پر urduvoa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کے ادبی مجلے سدارنگ میں اب پیش ہے ہمارا مستقل سلسلے وار پروگرام تفہیم غالب. آج ڈاکٹر سرفراز خان نیازی دیوان غالب کی غزل نمبر 164 کی تشریح کریں گے.
غالب کی غزل نمبر 164 آج آپ کی خدمت میں پیش ہے. اس غزل کی ایک خوبی یہ ہے کہ جو ردیف اس میں غالب نے استعمال کیا ہے آئے, اور اس ردیف سے انہوں نے جو آمد اور آئے کے درمیان تکرار پیش کی ہے وہ قابل ذکر ہے. اس غزل میں کچھ غیر معمولی خیالات پیش کیے ہیں غالب نے, جس سے کچھ پیچیدگی بڑھ گئی ہے اس کا مطلب سمجھنے کے لیے. تو آئیے دیکھیں غالب کس طرح سے ہم کو ہر مرتبہ کی طرح اپنے فن کا استاد قرار دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ کہتے ہو تم سب کے بت غالیہ منہ آئے, یک مرتبہ گھبرا کے کہو کوئی کہ وہ آئے. یو آل سے مے دا آئیڈل وتھ پریشس سینٹڈ ہیئر کم, فار ونس مے سم ون سے شاکنگلی شی ہیز ارائیوڈ. جیسا ذکر کیا تھا میں نے کہ اس میں غیر معمولی خیالات ہیں اس غزل میں. پہلے مصرے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب جتنے بھی لوگ میرے پاس ہیں اس وقت, وہ سب اس بات سے متفق ہیں کہ یہ وقت ہے اب کہ محبوب جو جس کی زلفوں میں خوشبو ہے وہ اب میرے پاس آ جائے. اب وہ بات انہوں نے کی ہے پریشس سینٹڈ, تو اس سے کچھ مراد یہ ہے کہ اس خوشبو سے شاید بستر مرگ پہ ہوں اور اس خوشبو سے دوبارہ زندگی مل جائے. لیکن پھر وہ کہتے ہیں دوسرے مصرے میں کہ یک مرتبہ گھبرا کے کہو, کہنے کہ تم یہ جو گفتگو ہے کہ ہاں بھائی وہ آ رہا ہے یا آنے والا ہے, تو وہ اگر اس کی جگہ تم ایک دم سے گھبرا کے کہو کہ وہ آ گیا ہے, تو واقعی مجھے یقین آ جائے گا کہ وہ محبوب جو ہے وہ آ گیا ہے. کوئی اس میں بہت گہرائی یا گرائی نہیں ہے, لیکن جس طرح سے انہوں نے معنی بیان کیے ہیں کہ صرف یہ کہنا کہ محبوب آ رہا ہے یا آ گیا ہے, یہ گھبرا کے کہنا کہ وہ آ گیا ہے, دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہوں کشمکش نظم ہاں جذب محبت, کچھ کہہ نہ سکوں پر وہ میرے پوچھنے کو آئے. آئی ایم اسٹرگلنگ ود دا ایگنی آف ڈیتھ, او ڈرائنگ پاور آف لو, آئی مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو سے اینی تھنگ, بٹ آئی ہوپ شی کمس ٹو ایسک آفٹر می. بات صاف ہے بستر مرگ میں ہیں. پھر وہ کہتے ہیں ہاں جذب محبت, کہتے ہیں ابھی بھی جو میرے محبت کا جذبہ ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کا میری طرف, اس میں کوئی شک نہیں کہ جب میری حالت ہے اس وقت ایسی ہے کہ اگر وہ محبوب آیا بھی تو شاید میں اس سے کچھ کہہ نہ سکوں. اس میں یا تو کمزوری کی وجہ ہو سکتی ہے, نزا کا عالم ہو سکتا ہے, یا بے خودی یا بدہوشی یا مدہوشی ہو سکتی ہے, سب چیزیں ممکن ہیں. لیکن کہنے گے چلو اگر وہ مجھے پوچھنے کو آئے, اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا, لیکن وہ آئے تو صحیح. اس کے آگے کا شعر جو ہے وہ بڑا برانگیختہ شعر ہے, کہتے ہیں سائقہ او شعلہ او سیماب کا عالم, آنا ہی سمجھ میں میری آتا نہیں گو آئے, ان اے اسٹیٹ آف لائٹننگ اینڈ فلیم اینڈ مرکری, آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ وائی وی کیم دو وی کیم. پہلے مصرے میں انہوں نے ایک ایسے عالم کا ذکر کیا ہے جس میں شعلے ہیں اور گرمی ہے اور سیماب ہے, شاید جہنم کا انہوں نے کچھ نظارہ پیش کیا ہے. کہتے ہیں یہ ہے عالم اس دنیا کا جس میں زندہ ہیں, جس میں ہم رہتے ہیں, یہ حقیقت ہے. کہتے ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا میرے کہ ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے, آنا ہی سمجھ میں میری آتا نہیں ہم کیوں آئے اس دنیا میں جہاں اتنی تکالیف، اتنی مشکلات اور وہ حالات ہیں جن کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے. شاید گفتگو خدا سے ہے، کچھ ٹون جو ہے وہ شکوے کی ہے، جو آپ غالب نے اپنے اور غزلوں میں بھی اکثر جگہ گفتگو کی ہے خدا سے. پھر کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ گھبرا کے نہ بھاگیں گے نکیرن، ہاموں سے مگر بادائے دوشینہ کی بو آئے. اٹ از آبویس ون دا ریکارڈنگ اینجلس فلی ان ڈسگسٹ، بٹ ان ڈیڈ فرام مائی ماؤتھ کیم دا اسمیل آف لاسٹ نائٹس وائن. کہنے کے جو نکیرن بیٹھے ہیں میرے کندھے پہ حساب کتاب کرتے رہتے ہیں، کیا وہ بھاگ نہیں جائیں گے اگر میرے منہ سے شراب کی بو آئے جو رات میں نے پی تھی. اب اس ایسے اشعار جو ہیں وہ شاید غالب اس وقت لکھتے تھے، کچھ شراب کا اثر ہوگا، کچھ خیال ہوں گے. بعض اشعار ایسے ہیں غالب کے کہ جس کے اندر سوائے ایک ماحول کے، ایک خیال کے، اور جو ضروری نہیں ہے اس خیال میں کوئی تسلسل ہو یا اس میں کوئی گہرائی ہو. انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ دو فرشتے بیٹھے ہیں، ظاہر ہے یہ فرشتے ہیں، ان کو میں بھگاؤں کیسے میں. تو کہتے ہیں شاید وہ میری منہ کی شراب کی بو سے بھاگ جائیں. کہتے ہیں کہ جلاد سے ڈرتے ہیں نہ وائس سے جھگڑتے، ہم سمجھے ہوئے ہیں اسے جس بھیس میں جو آئے. وی آر نیدر افریڈ آف دا ہینگ مین نار کوارل ود دا پریچر، ہو ایور کمز ان واٹ ایور گائز وی ہیو انڈرسٹوڈ دیم ویل. بہت عمدہ خیال ہے، زندگی کی ایک پریکٹیکل لائف گزارنے کا بڑا اچھا نسخہ بھی ہے یہاں پر. کہنے کہ دیکھیے جلاد سے نہ ڈرنا چاہیے آپ کو، موت برق ہے، جانا ایک دن ہے، جلاد کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے آپ، تو اس سے ڈرنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے. اور اس مقابل جو وائز ہے نہ اس سے جھگڑا کرتے ہیں ہم کوئی. دیکھیے وائز کا جو مقصد یہی ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائے، لوگوں کو بقول غالب کے ورغلائے. تو کہنے اس سے جھگڑنے سے کیا فائدہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس فلسفے کی کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھے ہوئے ہیں اسے جس بھیس میں جو آئے. یہ مختلف بھیس ہیں لوگوں کے، اور اس میں مختلف ان کی اسٹرینگس ہیں، ویکنیسز ہیں، جس طرح سے بھی میرے سامنے آتے ہیں کہتے ہیں ہم سب سمجھتے ہیں ان کو. لیکن جو فرق یہاں پر ہے نزاکت اس شعر کی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے جلاد اور وائز دونوں کو ایک ہی مصرعے میں استعمال کیا ہے. وائس سے تو ان کا کوئی نہ بنی نہ بن سکتی ہے، کہنا اس کو بھی سمجھتے ہیں ہم. سمجھنے سے مراد یہاں پہ اس حقیقت سے ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. اب دیکھیے وائس جو ہے وہ مجبور ہے لوگوں سے گفتگو کر کے ان کو سمجھانے کے لیے، اور جلاد کا جو کام ہے وہ تو گردن اتارنی ہے. ہم دونوں کو سمجھتے ہیں، ایک سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، دوسرے سے بھڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، نہ وہ بدلے گا نہ ہم بدلیں گے. ہاں اہل طلب کون سنے تانائے نہ یافت، دیکھا کہ وہ ملتا نہیں اپنے ہی کو کھو آئے. او سیکرز ہو وڈ لسن ٹو دا ٹانٹ آف ناٹ ٹو بی فاؤنڈ، وی سا دیٹ ہی از ناٹ ٹو بی فاؤنڈ سو وی ریٹرن ہیونگ لاسٹ آور سیلفس. تھوڑا سا مشکل شعر ہے سمجھنے کے لیے کہ اہل طلب وہ لوگ جن کو خواہش ہے کہ ان کے سوالات کا جواب ملے، کون سنے تا نئے نا یافت. کہتے ہیں کہ جو چیز نہیں مل سکتی اس کا جو تانا ہے وہ کون سن سکتا ہے. تو ہم اس کو ڈھونڈنے گئے، یہاں مطلب خدا سے ہے، ہم اس کی تلاش میں گئے، جب دیکھا کہ وہ نہیں ملتا تو اپنے ہی کو کھو آئے. اب یہ جو انہوں نے ایک ترکیب استعمال کی ہے، اپنے آپ کو کھو دینا، اس سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ہم اس تجسس کو اور اس طلب کو جس کا حاصل کچھ نہیں ہے اس کو ہم نے دور رکھ دیا اور اس سے الگ ہٹ گئے. اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ لان ترانی ہو، وہ کرٹیسزم ہو، ٹانٹ ہو، کہ ناٹ ٹو بی فاؤنڈ، وہ نہیں مل سکتا. اور اگر بات یہ ہے کہ وہ نہیں مل سکتا تو پھر اس کی حقیقت اور اس کے وجود پہ بھی شک ہو سکتا ہے. تو کہنے کے اس لیے ہم نے جب تلاش حق کری اور ہم کو وہ نہ ملا تو ہم نے وہ جستجو تلاش حق جو تھی وہ ختم کر دی. اپنا نہیں وہ شیوا کے آرام سے بیٹھیں، اس در پر نہیں بار تو کعبے ہی کو ہو آئے. Not in me is that style that we would sit comfortably. When there was no access to her door, then we merely drop by the Kaaba. پہلا مصرع بالکل صاف ہے کہ ہمارے شیوا نہیں ہے کہ ہم آرام کریں، کچھ نہ کچھ جستجو جاری رہتی ہے. کہتے ہیں اس در پہ نہیں بار، بار کے معنی اس پہ کوئی اختیار ہونا، محبوب کے در پہ تو اختیار نہیں، وہ جس کو چاہ منع کر دے. تو کہیں چلو کوئی بات نہیں، ہم کعبے کو ہو آئے. اب آپ دیکھیے انہوں نے بات جو یہاں پہ تھوڑی سی شوخی کری ہے انہوں نے کہ کعبے میں ہوتے تھے بت، اور محبوب کو بھی بت کہا گیا ہے اور کافر بھی کہا گیا اور سب کچھ نام دیے گئے ہیں ان کو. تو کہنے گے اگر اس گھر میں نہیں جس میں بت ہیں تو اس گھر میں ہو جائے، اس پہ ہمیں اختیار تو ہے، اس لیے کہ ہم بیکار نہیں بیٹھ سکتے. اگر اس گھر میں اجازت نہیں جانے کی، چلو اس بت قدے میں ہو جاتے ہیں. کہ ہم نفسوں نے اثر گویک میں تقریر، اچھے رہے آپ اس سے مگر مجھ کو ڈبو آئے. My companion talked about the effect of my weeping. They remained on good terms but came back having drowned me. دوست تھے وہ، محبوب کی محفل میں گئے، انہوں نے ذکر کیا عاشق کا کہ بھائی وہ اس کی گریا جو ہے، اس کا رونا جو ہے وہ بڑا تکلیف دہ ہے اور بڑا بااثر ہو سکتا ہے. اس کا احساس دلایا محبوب کو کہ عاشق کے جذبات کیا ہیں. لیکن پھر دوسرے مصرے میں کہتے ہیں اچھا رہے آپ، کہنے آپ نے تو ہماری بات کر کے ان کی گڈ بکس میں آ گئے، ان سے تعلقات بنا لیے آپ نے اور مجھ کو ڈبویا ہے آپ. اور میرا حشر جو تھا وہ یہ ہوا کہ محبوب مجھ سے اور دور ہو گیا. تو اب یہاں یہ کچھ شوخی کا عنصر شامل ہے، غالب کا جو حصے مزاح ہے وہ بڑا منفرد تو ہے ہی، لیکن بعض دفعہ مشکل ہے سمجھنا. دوست گئے محبوب کے پاس ان کی تعریف کرنے کے لیے اور ان کی بیان کرنے کے لیے، لیکن انہیں شک ہے کہ ان لوگوں نے جس طرح بیان کیا تھا کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوگی کہ وہ مجھ کو ڈبویا ہے. اب وہ ایک طرف آنسوؤں کا بہنا ہے، گریا کی تقریر ہے، اور دوسری طرف مجھ کو ڈبو آئے. اور پھر آخری شعر ہے، اس میں کہتے ہیں اس انجمن ناز کی کیا بات ہے غالب، ہم بھی گئے وہاں اور تیری تقدیر کو رو آئے. ہاؤ گرینڈ از ار اسمبلی آف کوکٹری غالب، وی ٹو وینٹ دیئر ریٹرن ہیونگ کرائڈ آر فیٹ آؤٹ. پہلی بات میں کہتے ہیں کیا بات ہے، کیا پتہ ہے اس کو اس انجمن ناز کی کیا عمدہ جگہ ہے وہ. لیکن ہوا کیا، ہم بھی گئے وہاں پر، غالب کے بارے میں داستان سنا کے آ گئے، اس کی تقدیر کو رو آئے، اس کے بارے میں بتا کے آ گئے. اب تقدیر کو رونا جو ہے یہ ایک محاورہ بھی ہے، اس کی تقدیر کو رو آئے، اس کی بدقسمتی جو تھی اس کو سمجھ کے وہاں سے آ گئے. تو اس طرح غالب کی جو غزل میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کا ردیف ہے آئے، تو دیکھیے کس خوبی سے غالب نے اس آئے کو، بو بھی آئی اس میں اور کھو بھی آئے اپنے آپ کو، ڈبو بھی آئے اپنے آپ کو، رو بھی آئے، اور اس طرح سے انہوں نے جو مضامین ہمارے سامنے پیش کیے ہیں اس میں اتنے مشکل خیالات بھی ہیں کہ سائقہ و شعلہ و سیماب کا ذکر بھی ہے، کچھ یہ بھی ہے کہ کہیں کیسے بھاگیں گے نکیرن، اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ تقدیر کو ہم اپنی رو کے واپس آ گئے.
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 164 کی تشریح اور توضیح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے.
سنیے، دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ، ایک ہی صفحے پر، urduvoa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ، دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے، ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں، اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے، urduvoa.com.
اور لیجیے اب پیش خدمت ہے کلام شاعر بزبان شاعر. نیو یارک میں مقیم ایک کہنہ مشق شاعر جناب الطاف ترمذی اپنا کلام پیش کرتے ہیں.
میں اس کی جان تھا جب تک وہ میرے پاس رہا، میں اس کی جان تھا جب تک وہ میرے ساتھ رہا، یہ بس گمان تھا جب تک وہ میرے ساتھ رہا. میں اس کی حد نظر تھا، فصیل فہم تھا میں،
میں اس کی حد نظر تھا، فصیل فہم تھا میں، میں آسمان تھا جب تک وہ میرے ساتھ رہا. چنی گئیں جہاں تنہائیوں کی دیواریں، وہ ایک مکان تھا جب تک وہ میرے ساتھ رہا.
بہت خوب.
میں اب لطیف ہواؤں سے بھی ہوں خوف زدہ، میں اب لطیف ہواؤں سے بھی ہوں خوف زدہ، میں ایک چٹان تھا جب تک وہ میرے ساتھ رہا. کئی جواب تھے اور سبھی اختیاری تھے، کئی جواب تھے اور سبھی اختیاری تھے، ایک امتحان تھا جب تک وہ میرے ساتھ رہا. اسے امان میسر تھی ڈر کے جنگل میں، اسے امان میسر تھی ڈر کے جنگل میں، میں ایک مچان تھا جب تک وہ میرے ساتھ رہا.
بہت خوب.
اور مقتا ہے کہ میں ایک نام تھا الطاف ایک نسبت تھا، میں ایک نام تھا الطاف ایک نسبت تھا، میں خاندان تھا جب تک وہ میرے ساتھ رہا.
بہت خوب.
اب یہ غزل دیکھیے گا کہ خواب اس بار سارے مار دیے، چھوٹی بہر میں ہے.
جی جی.
خواب اس بار سارے مار دیے، دل کے آزار سارے مار دیے.
واہ.
حیرت انگیز کر دیا قصہ، میں نے کردار سارے مار دیے.
واہ.
حیرت انگیز کر دیا قصہ، میں نے کردار سارے مار دیے، بیچ رستے میں کیا کیا تو نے، بار بردار سارے مار دیے. دھوپ آنگن سے پیار کرتی تھی، دھوپ آنگن سے پیار کرتی تھی، اس نے اشجار سارے مار دیے. جو بہکتے تھے سچ اگلتے تھے، ایسے میں خار سارے مار دیے. آسماں تخلیے کا خواہاں تھا، آسماں تخلیے کا خواہاں تھا، برق رفتار سارے مار دیے. زندگی اب کہاں پہ ڈھونڈو گے، زندگی اب کہاں پہ ڈھونڈو گے، میں نے آثار سارے مار دیے. دوستی کا بھرم بھی رکھنا تھا، اس لیے یار سارے مار دیے.
واہ واہ واہ. بہت خوب.
دوستی کا بھرم بھی رکھنا تھا، اس لیے یار سارے مار دیے. اور مقتا ہے کہ جن پہ الطاف تیرا تکیا تھا، جن پہ الطاف تیرا تکیا تھا، وہ مددگار سارے مار دیے.
بہت خوب. جناب الطاف ترمذی اپنا منتخب کلام سنا رہے ہیں.
کیا ہے جو اختیار میں اب کچھ بھی نہیں رہا، ویسے بھی جیت ہار میں اب کچھ نہیں رہا. کیا ہے جو اختیار میں اب کچھ نہیں رہا، ویسے بھی جیت ہار میں اب کچھ نہیں رہا، آتی ہیں تتلیاں بھی چمن میں دنوں کے بعد، پھولوں کے اختیار میں اب کچھ نہیں رہا.
واو.
آتی ہیں تتلیاں بھی چمن میں دنوں کے بعد، پھولوں کے اختیار میں اب کچھ نہیں رہا. کل تک میں جس کا رانجھا و فرہاد و قیس تھا، کہتا ہے تیرے پیار میں اب کچھ نہیں رہا. اپنا طواف اب نہیں ممکن میرے لیے، دیکھو میرے مدار میں اب کچھ نہیں رہا. دیکھو میرے مدار میں اب کچھ نہیں رہا. جاتا نہیں کساد کا رجحان، جاتا نہیں کساد کا رجحان مستقل، اس دل کے کاروبار میں اب کچھ نہیں رہا. اور مقتا دیکھیے کہ الطاف وقت کھا گیا اس کے نقوش تک، قدرت کے شاہکار میں اب کچھ نہیں رہا. یہ غزل پیش کرتا ہوں کہ روابط ابتدائی تھے، تعین حد کا ہونا تھا، تقابل آپ کے سائے سے میرے قد کا ہونا تھا. چلے تھے آسمے ملبوس راہ سرد مہری پر، کسی کی یاد کا حملہ تو شد و مت کا ہونا تھا. شعر دیکھیے کہ میری تصدیق ہجرت قبر کے قدبے سے اب ہوگی. میری تصدیق ہجرت قبر کے قدبے سے اب ہوگی، وگرنہ کیمیائی تجزیہ برگت کا ہونا تھا. میری تصدیق ہجرت قبر کے قدبے سے اب ہوگی، وگرنہ کیمیائی تجزیہ برگت کا ہونا تھا. ہماری دوستی مشکوک بنیادوں پہ قائم تھی، ہمارے درمیان لازم کسی سرحد کا ہونا تھا.
بہت خوب.
میری بھیگی ہوئی تحریر تم الطاف پڑھ لیتے، کہ اس تحریر سے شہرا میرے مقصد کا ہونا تھا. خوابید ابتدائی سے تعین حد کا ہونا تھا.
کلام شاعر بزبان شاعر میں آپ نے جناب الطاف ترمذی سے ان کا منتخب کلام سنا. اس کے ساتھ ہی ادبی مجلے سدا رنگ کا یہ شمارہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت کا طالب ہوں وائس آف امریکہ واشنگٹن سے، میں ہوں اسد نذیر.